الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر صلاة الجنان سے سننے کی سمجھنے کی سعادت پا رہے ہیں اللہ کے کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھنے کی سعادت پائی تھی اللہ کریم قرآن کے حق کو حق کہنے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن کے باطل کو باطل کہہ کر باطل ماننے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن درود پڑھنے والوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام آج کا درس ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ترجمہ اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے ناظرین اکرام اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ہے پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا بھی جائز نہیں کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول کا راستہ ہے تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا کہلائے گا ناظرین اکرام یہ آیت مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق یہ حجت اور دلیل ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے حدیث پاک میں ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا اس سے واضح ہوا کہ حق مذہب اہل سنت و جماعت ہے کیونکہ یہی مسلمانوں کی اکثریت کا ہے اور یہی بڑی جماعت ہے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ترجمہ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ناظرین اکرام اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے عرابی کے حق میں نازل ہوئی جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں گناہوں میں غرق ہوں اس کے سوا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں بنایا اور جرأت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ پاک سے بھاگ سکتا ہوں میں شرمندہ ہوں تائب ہوں مغفرت چاہتا ہوں اللہ پاک کے یہاں میرا کیا حال ہوگا اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یہ آیت قطعی دلیل ہے اس بات پر کہ شرک کو نہیں بخشا جائے گا جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے اور یہی حکم کفر کا ہے بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے ہاں کافر و مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے آیت سے بھی پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام گناہ قابل مغفرت ہیں اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک حق العبد صاحب حق سے معاف کرا دے گا یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے اب اللہ پاک کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں لہٰذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے مزید اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ترجمہ، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی. ناظرین کرام، مشرکین کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ عورتوں کو پوچھتے ہیں، یعنی مؤنث بتوں کو پوچھتے ہیں، جیسے لات، عزہ، منات وغیرہ. یہ سب نام مؤنث نام ہیں. اسی طرح عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انثیٰ بھی کہا جاتا تھا، یعنی عورت کہا جاتا تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے یہ آیت میں انہیں عورتوں کو پوجنے والا کہا گیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہناتے تھے، اور زیور تو نارملی عورت ہی پہنتی ہے، عورتوں کو ہی اس طرح سجایا جاتا ہے، تو عورتوں کی طرح انہیں سجانے کی وجہ سے ان کے بتوں کو عورتیں فرمایا گیا. اور ان مشرکین کے متعلق مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ حقیقت میں یہ شیطان مردود کو پوجتے ہیں، کیونکہ اسی کے بہکانے سے ہی یہ بت پرستی کر رہے ہیں. مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ترجمہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا. ناظرین اکرام، یہاں جس پر لعنت کی اس سے مراد شیطان ہے، یعنی اس پر اللہ پاک نے لعنت کی ہے اور اسی نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا. اس کی تفصیلات سورہ اعراف میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی ہیں. اگلی آیت میں مزید فرمایا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. ترجمہ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا. ناظرین کرام، یہ جو بات شروع میں کی گئی اس آیت میں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، یہ شیطان کا کہنا تھا جو اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی بری خواہشات اور کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا، اور وہ ان امیدوں کی دنیا میں پھرتے رہیں گے اور اللہ پاک سے غافل ہو جائیں گے. شیطان مردود کا بڑا مقصد یہ لوگوں کو بہکانا اور عملی اعتبار سے ایسا کر دینا ہے کہ نجات و مغفرت کا کوئی راستہ باقی نہ رہے. اس کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ پر بٹھا کر اسے موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے. پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ناچار اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے. فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لمبی زندگی کی امید دل میں باندھ لینا یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے. جہالت اور نادانی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کر بیٹھے اور بڑھاپے سے پہلے مرنے کا خیال ہی دل سے نکال دے. اسی طرح آدمی کی ایک نادانی یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں ناگہانی موت، اچانک موت آ جانے کو ناممکن سمجھے. لہذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان باتوں میں غور کرے. کیا لاکھوں بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی راہی عدم نہ ہوئے؟ کیا ہزاروں انسان چڑھتی جوانی میں موت سے ہم آغوش نہ ہوئے؟ کیا سینکڑوں نوجوان بھری جوانی میں لقمہ اجل نہ بنے؟ کیا دسیوں نوجوان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے؟ ان باتوں میں غور و فکر کے ساتھ ایک اور بات دل میں بٹھا لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں کہ یہ جب چاہے گا تو اسی وقت آئے گی، بلکہ جوانی پر کسی طرح بھروسہ کرنا ایک طرح کی نادانی ہے. لمبی زندگی کی امید کی دوسری وجہ یہ دنیا کی محبت ہے. انسان اپنے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے، ابھی تو زمانہ پڑا ہے، ابھی کس نے مرنا ہے، میں پہلے مکان بنا لوں، فلاں کاروبار شروع کر لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، سہولیات سے اپنی زندگی بھر لوں، جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح ہر کام سے 10 کام نکالتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن پیغام اجل آ جاتا ہے، اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. اس میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فانی ہونے کو، اس کی حقیقت کو جانے اور اس کے متعلق معلومات حاصل کرے، پڑھے اور اس طرح کے مناظر دیکھے کہ جس میں دنیا کے ختم ہونے، اچانک برباد ہو جانے کے مناظر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور جب وہ عبرت کی نظر سے دنیا کو دیکھے گا تو ہر طرف اسے عبرت ہی عبرت نظر آئے گی کہ ہر طرف موت ہی موت پھیلی ہوئی ہے۔ روزانہ کہیں ہم موت دیکھ رہے ہیں، کہیں بیماری دیکھ رہے ہیں، کہیں بربادی دیکھ رہے ہیں، تو وہ بربادی، موت یا بیماری ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ مزید آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے قول کو بیان کیا کہ ولا آمرنہم، میں انہیں ضرور حکم دوں گا چند چیزوں کا، اور وہ کیا تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیریں گے یا اس طرح کی اور دوسری حرکتیں کریں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اونٹنی جب 5 مرتبہ بچہ پیدا کر دیتی تھی تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور اس کا دودھ بتوں کے لیے معاذ اللہ وقف کر دیتے، اور اس کو بحیرہ کہتے تھے، اس جانور کو بحیرہ کہتے تھے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ ایسا کرنا عبادت ہے۔ شیطان نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا کہ وہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شریعت تبدیلیاں یہ بھی حرام ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کافی تفصیلات موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا، انہیں اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح شام اللہ پاک کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالوں میں دوسرے کے بال لگانے والی اور لگوانے والی اور بدن گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعدہم و یمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ ترجمہ، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے شیطان کا طریقہ واردات بیان فرمایا کہ لوگوں کو طرح طرح کی امیدیں دلاتا اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے، جیسے مشرکوں کو ان کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، گناہ کے کام کرنے والوں، مثلا فلمیں بنانے، گانے بجانے والوں کو ان کے کام، کلچر، تہذیب، آزادی اور روشن خیالی جیسے ناموں سے مرغوب کر کے دکھاتا ہے۔ یوں ہی ریاکاری، شادی بیاہ کی غلط رسومات اور فضول خرچی کے کام لوگوں سے مقام و مرتبہ اور اسٹیٹس وغیرہ کے نام پر کرواتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان انہیں دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ جس چیز کے نفع اور فائدے کی توقع دلاتا ہے حقیقت میں اس میں نقصان ہوتا ہے۔ مزید اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، بلکہ یہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر مزید ایمان والوں کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور اچھے کام جو کریں گے، ایمان لائیں گے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے، یعنی جن کے دامن میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ پاک کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ پاک سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. न तुम्हारी झूठी उम्मीदों की कोई हैसियत है और न ही अहले किताब की झूठी उम्मीदों की। जो कोई बुराई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा और अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो कोई मर्द हो या औरत अच्छे अमल करे और वह मुसलमान भी हो तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर तिल के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यहां लोगों से नाज़रीन फरमाया जा रहा है कि नजात का दारो मदार न तो तुम्हारी झूठी उम्मीदें हैं कि ए मुशरिको तुमने सोच रखा है कि बुत तुम्हें नफा पहुंचाएंगे, और ना ही नजात अहले किताब की झूठी उम्मीदों पर है जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, उसके प्यारे हैं, हमें आग चंद दिन से ज्यादा न जलाएगी। यहूद नसारा का ये ख्याल भी मुशरिकीन की तरह बातिल है, बल्कि अल्लाह पाक का कानून यह है कि जो कोई बुराई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा, ख्वाह मुशरिकीन में से हो या यहूद नसारा में से। और काफिर अल्लाह तबारक का व तआला के सिवा ना कोई अपना हिमायती पाएगा और ना मददगार। अलबत्त जो मर्द या औरत नेक अमल करे और वो मुसलमान भी हो तो यही बामल मुसलमान लोग जन्नत में दाखिल होंगे और ये अपने अमल की जिस जजा के मुस्तहिक हैं उसमें से तिल के बराबर भी कम करके उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मजीद अगली आयत में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफन वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और उससे बेहतर किसका दीन जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और वो नेकी करने वाला हो और वो इब्राहीम के दीन का पैरोकार हो जो हर बातिल से जुदा थे और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। कुफार और मुशरिकीन के मजाहिब का बातिल होना यहां पर बयान करने के लिए ईमान वालों का बयान किया गया, और अब ईमान वालों के इमाम और पेशवा और कायद और रहनुमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान किया जा रहा है कि अच्छा दीन तो ताबीए फरमान मुसलमान का है जो इताअत और इखलास इख्तियार करे और दीन इब्राहिमी की पैरवी करे जो कि दीन इस्लाम के मुआफिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत और मिल्लत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत में दाखिल है और दीन मोहम्मदी की खसूसियात इसके अलावा हैं। दीन मोहम्मदी की इत्तबा करने से शरीयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी भी हो जाती है, क्योंकि अरब और यहूद और नसारा सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नस्बत पर फख्र करते थे और आपकी शरीयत इन सबको मकबूल थी और शरीयत मोहम्मदी उस पर हावी है, तो इन सबको दीन मोहम्मदी में दाखिल होना और उसको कबूल करना ये लाजिम है। आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीला ये कहा गया, खलील गहरे दोस्त को कहते हैं और खुल्लत के माना है गैर से मुनकते हो जाना। ये उस गहरी दोस्ती को कहा जाता है जिसमें दोस्त के गैर से इनकता हो जाए। एक माना यह है कि खलील उस प्यार करने वाले को कहते हैं जिसका प्यार पक्का और सच्चा और कामिल हो और उसमें किसी किस्म का खलल और नुकसान ना हो। यह माना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में पाए जाते हैं। यहां पर यह याद रहे कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जो कमालात हासिल हैं वो सब के सब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल हैं। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के खलील भी हैं, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया उसी तरह मुझे भी अपना खलील बनाया है, और इससे बढ़कर अल्लाह के हबीब भी हैं, जैसा कि तिर्मिजी शरीफ की हदीस में है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूं और ये फखरन नहीं कहता। बुजुर्गान दीन ने खलील और हबीब के फर्क को यूं बयान फरमाया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कियामत के दिन रसवाई से बचने की दुआ मांगी, जबकि अल्लाह पाक ने खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सदके उनके सहाबा को कियामत की रसवाई से बचाने की खुशखबरी सुनाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब तआला से मुलाकात की तमन्ना की, जबकि अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बुलाकर मेराज में शरफ मुलाकात से सरफराज फरमाया। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिदायत की आरजू की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह पाक ने फरमाया कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो अल्लाह पाक खुद सीधी राह दिखा रहा है, कहीं हिदायत के लिए आरजू की जा रही है। اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معزز فرشتے مہمان بن کر آئے اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے لشکری اور سپاہی بنے بدر کے میدان میں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی کہ میرا ذکر جمیل رہے, اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب غفار نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تم ان میں تشریف فرما ہو. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ میری دعا قبول فرما, اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. کہیں دعا قبول کرنے کی التجا ہو رہی ہے اور کہیں رب قدیر خود فرما رہا ہے حضور کی امت سے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا, وعدہ قبول دے رہا ہے. تو کتنا فرق ہے حبیب میں اور خلیل میں, کیا شان ہے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.